بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. یہ ہمارا عنوان چل رہا ہے، دنیا سے بے رغبتی، زہد اختیار کرنے وغیرہ کے متعلق، اور گزشتہ اس بارے میں دو ہفتوں میں اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، دو مرتبہ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی مختلف ہفتوں میں. یہ حدیث نمبر 9 ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا مدینہ منورہ کی پتھریلی زمین والے حصے میں. یہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی جس کے اطراف میں پتھریلی زمین ہے. اس زمانے کے حالات کو ہم دیکھیں تو اگر مدینہ منورہ پہ کوئی فوج حملہ کرنا چاہتی تو اس کے لیے ایک ہی جانب تھی. اسی وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر وہ ایک ہی جانب ہے جس طرف خندق کھو دی گئی. باقی اطراف سے آہستہ آہستہ ایک دو لوگ آ جائیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فوج کی شکل میں آنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ پتھریلی زمین ہے، وہاں پر اونٹوں کا، گھوڑوں کا، سواریوں کا لانا آسان نہیں ہے. تو گویا باقی اطراف تو محفوظ ہی ہے. تو مدینہ منورہ میں یہ پتھریلی زمینیں بہت تھیں اور ابھی بھی ہیں اطراف میں، اور ان جگہوں کو حرہ کہا جاتا ہے جہاں پر پتھر ہوتے ہیں، اور حرہ میں بھی پھر اس کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا مدینہ منورہ کی پتھریلی زمین میں، سامنے ہمیں احد نظر آیا. جو حضرات جن کا مدینہ منورہ جانا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ آبادی سے تھوڑا ہی باہر نکلتے ہی سامنے احد، بلکہ اب تو چونکہ مین روڈ اس طرح بن گئے ہیں کہ سیدھے روڈ ہیں، مکانات کے درمیان انسان کھڑا ہو تب تو نہیں، ورنہ روڈ پہ انسان دیکھے تھوڑا سا آبادی سے نکل جائے تو احد سامنے ہی نظر آتا ہے. حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ تو ہے، لیکن پھر بھی چونکہ بہت بڑا پہاڑ ہے سامنے ہی نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فاستقبلنا احد، احد ہمارے سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر. میں نے عرض کیا: میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما یسرنی ان عندی مثل احد هذا ذهبا تمضی علی ثلاثة ایام وعندی منہ دینار الا شیء ارصده لدین. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 دن مجھ پر گزرے اس حال میں کہ 1 دینار بھی بچ جائے. یعنی اگر مجھے اس کے مقدار، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے، میں دنیا کا مالدار سے مالدار، اس سے زیادہ مالدار کئی کبھی ہو نہیں سکتا، اتنا زیادہ بن جاؤں، 3 دن کے اندر سب ختم کر دوں، 3 دن کے اندر سب ختم کر دوں، 1 دینار بھی 3 دن کے بعد میرے پاس باقی نہ بچے، اتنا میں تقسیم کروں اتنا کروں کہ 3 دن کے بعد اگر 1 دینار بھی بچ گیا تو مجھے یہ پسند نہیں. حالانکہ سب صدقے میں دیا، خرچ کیا، تب بھی مجھے پسند نہیں. اسے کہ بچا کر رکھا ہے کیوں، دل اس میں لگ جائے گا، مال جب ہوگا تو اس میں دل لگے گا. ہاں، الا شیء ارصده لدین، مگر اتنی مقدار تھوڑی سی جو میں اپنا قرض اور دین وغیرہ ادا کرنے کے لیے رکھ لوں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے ضروریات لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ان کی ضرورت پوری فرما دیتے تھے۔ انسان کے پاس، ہمارا حال ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس میں اصل مقدار انسان اپنے لیے رکھتا ہے، اور تھوڑی مقدار اگر صدقات میں دے دیتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ اچھا میرے لیے ضرورت سے زائد ہے، چلو ٹھیک ہے میں بینک میں رکھوں اس کے بجائے کسی کو دے دوں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ سخاوت ہے، اور صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات پوری فرماتے تھے، اس سے بھی اعلیٰ درجہ، اپنی ضرورت کے بجائے دوسروں کی ضرورت پوری کر لینا، اور اس سے زیادہ ایک عظیم ہی بہت اونچا درجہ کہ اچھا اپنی ضروریات بھی چھوڑ دیں، اپنی سہولتیں بھی چھوڑ دیں، اب سامنے والا آ رہا ہے تو اب اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے قرض لے کر اپنے ذمے مزید بوجھ ڈال کے اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ تو فرمایا کہ چونکہ وہ اس کی وجہ سے قرض کبھی کبھی آپ کے ذمے ہوتا تھا، اور اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر سے سیاہ ستہ میں ملتی ہے، تو خیر فرمایا کہ اتنی مقدار تو میں رکھ لوں جس سے دین ادا کروں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی بہت اہم ہے، وہ تو رکھنا ہے باقی میں دے دوں۔ الا ان اقول به فی عباد اللہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں مجھے مل جائے اور میں اللہ کے بندوں میں اسے تقسیم کروں اس طرح اس طرح اس طرح، کیسے؟ عن یمینی وعن شمالی وعن خلفی، عن یمینی ہی وعن شمالی ہی وعن خلفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دائیں طرف بائیں طرف پیچھے، مطلب ہے کہ ادھر ادھر پیچھے ہر طرف میں تقسیم کرتا رہوں، ختم کر دوں، بس ختم کرتا رہوں، خرچ کرتا رہوں، یہ صورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مجھے پسند نہیں ہے۔ دنیا جب انسان کے پاس ہوگی تو اپنی طرف کھینچے گی، اور آخرت میں پھر اس کا حساب بھی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ، ثم سارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، فقال ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامۃ الا من قال بالمال ہاکذا وہاکذا وہاکذا عن یمینہ وعن شمالہ ومن خلفہ وقلیل ما ہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال والے قیامت کے دن کم عمل والے ہوں گے، کم نیکیوں والے ہوں گے، جن کے پاس دنیا میں مال زیادہ ہے آخرت میں ان کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، یعنی دوسروں سے پیچھے درجے میں سمجھے جائیں گے، درجے میں پیچھے اس لحاظ سے کہ ان کو حساب بھی دینا ہے، چاہے اچھے ہی کام میں خرچ کیا ہو لیکن حساب تو دینا ہے۔ جب ایک شخص کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جب ایک شخص کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو اس کو حساب بھی نہیں دینا، اچھا تمہارے پاس کچھ تھا نہیں، نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے چلو جاؤ آگے چلے جاؤ۔ ایئرپورٹ میں انسان جائے سامان ہی نہیں ہے تو بس سیدھا باہر نکل آئے گا، اور اگر ایئرپورٹ پہ جائے اور سامان ہے تو اچھا انتظار کرنا پڑے گا، اب سامان نکل رہا ہے، اب نکلنا ہے، اب نکل رہا ہے، اور پھر ایسی چیزیں جس میں کسٹم وغیرہ ہے تو اچھا وہ کسٹم میں بھی گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح آخرت میں، آخرت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے، یا تو انسان چھپا بھی لے، وہاں تو کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ، جو لوگ دنیا میں زیادہ مال والے ہیں قیامت کے دن وہ کم اجر والے اور کم درجے والے ہوں گے، الا من قال بالمال، ہاں الا یہ کہ کوئی شخص اپنے مال کو اس طرح اس طرح اس طرح دائیں طرف بائیں طرف پیچھے تقسیم کرتا رہے، دیتا رہے دیتا رہے ہر طرف سے، لیکن قلیل ما ہم، ایسے لوگ تو بہت کم ہیں۔ ثم قال لی مکانک لا تبرح حتی آتیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا آگے تشریف لے گئے، فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، یہاں سے کہیں جانا نہیں، ہٹنا نہیں جب تک میں آنا جاؤں، تاکید فرمائی، دو تاکیدیں ہیں، پہلی مرتبہ فرمایا کہ مکانک، اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، اور پھر تاکید فرما دی کہ دیکھو کہیں جانا نہیں، کہیں ہٹنا نہیں جب تک میں آنا جاؤں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اندھیرے میں آگے تشریف لے گئے، ثم انطلق فی سواد اللیل حتی توارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے، مجھے پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے۔ فسمعت صوتا قد ارتفع، مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ہلکی سی آواز نہیں تھی، ذرا ایسی آواز جس کو ذرا تیز اور بلند آواز کہہ سکتے ہیں. مجھے ذرا خوف محسوس ہوا، اپنے لیے نہیں، یہ حضرات تو بڑے ہمت والے بڑے جری ہوا کرتے تھے، لیکن خوف یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے. کیا ہوا ہوگا، کوئی تھا نہیں یہاں، اچانک سے آواز آ گئی، کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی جس کی جو آواز ذرا بلند بھی تھی، تیز بھی تھی. فتخوفت ان یکون احد عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہوا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہو، یا آپ کو کوئی چیز پیش آ گئی ہو، یعنی کچھ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آواز آئی ہے، تو کچھ ہوا ہوگا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. بس یہی فکر تھی، خوف تو یہی. ان حضرات کو بڑی عجیب محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فاردت ان آتیہ، اب ذہن میں یہ آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دیکھوں، سب خیریت تو ہے. لیکن فذکرت قولہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا، آپ نے فرمایا تھا لا تبرح حتی آتیک، ہٹنا نہیں جب تک میں آنا جاؤں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک طرف یہ بات ہے، بہرحال حکم کو مان لیا میں نے، حکم کو مان لیا، میں وہیں ٹھہرا رہا. فکر تو رہی کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیا آواز آئی. فلم ابرح حتی اتانی، میں اسی جگہ ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے پاس. فقلت، میں نے عرض کیا، لقد سمعت صوتا تخوفت منه، مجھے ایسی آواز آئی جس سے مجھے خوف محسوس ہوا. فذکرت له، فقال وهل سمعته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی تم نے آواز سنی تھی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں سنی تھی. قال ذاک جبریل اتانی، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے، ان کی آنے کی آواز تھی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مجھے بتایا، فقال من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں جس کا بھی انتقال ہو جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہ ٹھہراتا ہو تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ظاہر یہ تو نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شروع ہی سے جنت میں چلا جائے گا. گناہ ہیں، گناہوں کی جو بھی سزا ہے، جو بھی معاملہ ہے، جو بھی سلسلہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جنت میں جائے گا. من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، مشرک نہیں ہے تو جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، شروع میں جائے، بعد میں جائے. قلت وان زنا وان سرق، تو میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے. قال وان زنا وان سرق، فرمایا کہ ہاں اگرچہ زنا کرے، چوری کرے، تب بھی جنت میں ضرور جائے گا. اس روایت میں تو مختلف باتیں ہیں، مختلف کام کی باتیں ہیں، لیکن اصل عنوان وہی تھا جو شروع میں، اصل جو عنوان چل رہا ہے اسی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اتنا زیادہ مال مجھے مل جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا تو بہت بڑی مقدار سمجھی جائے گی، بہت بڑی مقدار، تو اتنا بھی اگر ہو تو 3 دن کے اندر ختم ہو جائے اور میں تقسیم کر کے اس کو ختم کر دوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، یہ آپ کی تعلیم تھی. حدیث نمبر 10. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی ان لا تمر علی 3 لیال وعندی منه شیء الا شیء ارصده لدین، متفق علی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات خوش کرے، مجھے اس بات سے خوشی ہو کہ 3 دن بھی مجھ پر نہ گزریں، 3 راتیں بھی مجھ پر نہ گزریں اس حال میں کہ کچھ بچ گیا ہو میرے پاس، کچھ بھی میرے پاس بچ گیا ہو، مجھے یہ پسند نہیں. ہاں مگر یہ کہ اتنی مقدار جس سے میں اپنے دین وغیرہ کی ادائیگی کا انتظام کر لوں. یہ وہی بات جو پیچھے طویل روایت میں آئی تھی، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے یہ. اور یہ کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی. حدیث نمبر 11. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم. متفق علیہ وهذا لفظ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے دنیاوی اعتبار سے جو کم درجے کا ہو اس پر نظر رکھا کرو, جو دنیاوی اعتبار سے کم درجے کا ہو اس پر نظر رکھا کرو. ولا تنظروا الى من هو فوقكم, اور جو تم سے دنیاوی اعتبار سے اونچا سمجھا جاتا ہو اس پر نظر نہ ڈالو. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم تعلیم دی ہے, کہ دیکھو دنیا میں سکون سے جینا چاہتے ہو, دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اصل کے لحاظ سے انسان کو جو مال کی زیادہ خواہش اور یہ سب چیزیں جو تکلیف محسوس کرتا ہے کمی کی وجہ سے یا فقر محسوس کرتا ہے, یہ چیزیں اصل کے اعتبار سے انسان کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں, ایک عجیب بات ہے کہ ظاہراً انسان چاہے تکلیف میں ہو نہ ہو لیکن اصل سوچ ہے جس کی بنیاد پر انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. اور ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوں کبھی کوئی چیز انسان کو ایسی نظر آ جاتی ہے دوسرے کے پاس تو اس سے بڑھ کر ہو. بڑے مالدار کو بھی دوسرے کے پاس کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نعمت, یعنی کوئی ظاہری جسمانی کوئی نعمت ہوگی, صحت کی نعمت ہوگی. بعض ایسے بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں جو بہت مالدار, لیکن اطباء نے اور حکیموں نے منع کر دیا کہ کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ہے, صرف دال والا پانی پی سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی طرح کا کھانا اس سے ہضم نہیں ہونے والا. تو جتنا مالدار ہو لیکن کھا تو سکتا نہیں, اس کی قسمت میں تو وہی دال والا پانی ہے. بہرحال انسان کو ہمیشہ یہ تو ہوگا کہ اس سے بڑھ کر نعمتوں میں کوئی نہ کوئی نظر آ سکتا ہے. کوئی مال کے اعتبار سے ہوگا, کوئی صحت کے لحاظ سے ہوگا, کوئی کسی اور اعتبار سے ہوگا, کوئی ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. اب انسان تکلیف میں رہے گا, دوسرے کو دیکھے گا اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں. اور ظاہر ہے جتنا مقدر ہے وہ مل کر ہی رہے گا, اس سے کم نہیں مل سکتا, اس سے زیادہ نہیں مل سکتا, یہ نظام ہے. جتنا مقدر ہے وہ مل کر رہے گا, اس سے کم نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب علاج کیا ہے؟ اب سکون کیسے حاصل ہو, تکلیف سے انسان کیسے اپنے آپ کو نکالے, تو اس کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بڑا عجیب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ بڑے اس کو کہہ سکتے ہیں حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے کلام کو حکمت فرمایا. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بیان فرمایا کہ دیکھو اس چیز کا اہتمام کرو, انظروا الی من ہوا اسفل منکم, دنیاوی اعتبار سے جب کسی کو دیکھنا ہو تو جو کم درجے کا ہو اس کو دیکھا کرو. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور محدث, تجارت بھی کیا کرتے تھے, حج میں بھی جایا کرتے تھے, حدیث سے بھی تعلق تھا, مختلف میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے, چونکہ وہ مالدار تھے, تاجر بھی تھے, مالداروں میں بیٹھا کرتا تھا, تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ اچھا اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی اور فرماتے ہیں پھر میں, معاملہ میرا بدلا اور میں فقرا میں بیٹھنے لگا تو میں راحت میں آ گیا, سکون میں آ گیا. اور یہ نسخہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے. کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، دیکھو تکلیف سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو تو جو تم میں کم درجے کا ہو دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھ لو. صحت کے اعتبار سے دیکھنا ہو تو دیکھو کہ کوئی شخص بیمار ہے اور معذور ہے، خود چل پھر نہیں سکتا. ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس چپل نہیں تھی، باہر گیا بغیر چپل کے، بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ اچھا چپل بھی نہیں ہے اور اس طرح میں باہر چل رہا ہوں. ظاہر ہے آسان نہیں ہے، باہر انسان کہیں جا رہا ہے اور چپل بھی نہیں ہے اور پیروں پہ گرمی بھی، کانٹے بھی، پتھر بھی، تو مجھے تکلیف محسوس ہوئی. ایک شخص کو میں نے دیکھا تو میری اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے سبق دیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کے پیر ہی نہیں تھے. اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، پیر تو ہیں، چپل تو انسان کے پاس ایک دن نہیں ہے تو پھر کبھی مل جائے گی، پیر اس کے بیچارے کے کہاں سے مل سکتے ہیں. یہ ایک، لیکن وہی ہے کہ انسان جب نیچے والے کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے، دو کام ہیں، فقراء کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے. انسان دوسرے کو دیکھتا ہے میرا مکان ایسا ہے، دوسرے کا مکان اس سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں بیچارے جو ہم لیس باہر رہتے ہیں، بعض لوگ خیموں میں رہا کرتے ہیں. ہمارے ان ملکوں میں، ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سب مالدار لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ لوگ بہترین مکانوں میں رہتے ہیں، حالانکہ جو یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں بعض خاص علاقے ہیں جہاں پر وہ لوگ جن کے پاس کوئی رہنے وغیرہ کی کوئی سہولت نہیں ہے، اپنے خیمے بھی صحیح نہیں ہیں، خیمے بھی اچھے نہیں ہیں، بس عام سے کچھ اپنے گھروں اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا لیا یا کہیں سے کوئی خیمہ مل گیا وہ بنا کے رہ گئے اور اس میں رہتے ہیں. سردیوں کا زمانہ بھی انہوں نے اسی میں گزارا ہے، سردیوں کا زمانہ بھی اس میں انہوں نے گزارا ہے. انظروا الی من ہوا اسفل منکم، فرمایا کہ دیکھو اپنے سے نیچے جو کم درجے کے ہوں دنیاوی اعتبار سے ان کو دیکھا کرو. ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو تم سے درجے میں اونچے نظر آتے ہوں دنیاوی اعتبار سے، دینی بات نہیں چل رہی، کہ زیادہ مالدار ہیں، زیادہ کوئی نعمتوں میں ہیں، تو ان کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو گے تو تکلیف میں رہو گے. کم درجے کے لوگوں کو دیکھو گے تو فہو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس سے ہوگا یہ فائدہ، یہ حاصل ہوگا. لفظی ترجمہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ زیادہ لائق ہے، اس سے زیادہ یعنی امید ہے کہ یہ معاملہ پید یہ بات حاصل ہوگی کہ اللہ کے نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو تم کم درجہ نہیں سمجھو گے، اللہ کے نعمتوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ کے نعمتوں کو تم کم درجے کا نہیں سمجھو گے، بلکہ ان نعمتوں کی قدر ہوگی کہ اچھا جو مجھے ملا ہے بہت ملا ہے. واقعتاً دیکھیں ہم جتنے جو ہم جو جمع ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، ہم اگر ہر ایک اپنے ہماری اپنی حالت پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی وہ نعمتیں دے رکھی ہیں دینی اور دنیاوی جس سے دوسرے محروم ہیں. حقیقتاً دیکھیں تو واقعی ایسا ہی ہے. ہاں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں بڑے بڑے حاکموں کو اور بڑے بڑے مالداروں کو کہ وہ کس طرح رہتے ہیں. نہیں، پھر وہ تارے کہ ان کا وہ جینا وہ الگ ہی ہے، ان کے دنیا میں جو ان کے ذمے جو پریشانیاں ہیں وہ مستقل اور آخرت کی پریشانی مستقل. اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے کہ دینی نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، دنیاوی عافیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، یہ بڑی نعمت ہے. وفی روایت البخاری اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے، جب کوئی شخص دیکھے اس کو جو مال میں یا خلق کے معنی ظاہری جسامت میں، صحت میں، تندرستی میں، حسن صورت میں، کوئی بھی ظاہری جسم کے اعتبار سے پیدائش، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال میں یا ظاہری خلقت میں دوسرے سے بڑھ کر بنایا ہو، تو ایسے شخص کو جب انسان دیکھے تو اس سے کم والے درجے کو بھی دیکھ کم درجے والے کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جب کم درجے والے کو دیکھے گا تو اس سے انسان کو اپنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی قدر ہوگی. ہم اپنی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، ہم اگر بس اور کہیں دور نہ جائیں، ہمارے قریب میں جو ہوملیس لوگ رہتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں کہ بیچاروں کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں اس طرح تکلیفوں میں رہتے ہیں اور دین سے بھی محروم ہیں، نہ ان کو قلبی سکون حاصل ہے، نہ مرنے کے بعد کی راحتیں ان کے لیے ہو سکتی ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، نہ دنیا کی کوئی راحت کے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، بیچارے کیسی تکلیف میں ہیں۔ ہم اگر دیکھیں ان لوگوں کو جو دنیا کے دوسرے علاقوں میں مظلوم ہیں، وہ کس طرح کی تکلیفوں سے زندگی گزار رہے ہیں، کیسی زندگی ان کی ہے، کس طرح کی پریشانیوں سے وہ گزر رہے ہیں، اور ان کو پھر تکلیف اس پر ہوتی ہے کہ پوری دنیا اور بڑے بڑے حاکم اور بڑی بڑی طاقتیں وہ تماشا دیکھ رہی ہیں اور کوئی ان کی طرفداری کرنے کے لیے، ان کے حق میں بولنے کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں واقعتاً تھوڑا سا انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 12۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرض، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا ہو اس بندے کا جو دینار، درہم اور قطیفہ اور خمیصہ دونوں چادریں ہی ہیں، تو مختلف قسم کی چادریں ہوتی ہیں، ان کے لیے نام ہے قطیفہ اور خمیصہ، تو چادر اور کملی والا بندہ۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرا جو کچھ بھی ہے نا، یہ اس میں پیسوں میں دل لگا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے پیسے ہیں، دینار اور درہم اصل ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دے گا، اس کے لیے انسان دین کو بھی قربان کر دیتا ہے، والدین کو بھی قربان کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اچھا یہاں پیسے ملیں گے، پیسوں کا فائدہ ہے، نفع ہے، دینار ہوں، درہم ہوں یا قطیفہ اور خمیصہ، چادر اور کپڑے، انسان کے لیے لباس اور کپڑے اور دنیا کی مال و دولت۔ تو کوئی نہ کوئی دنیا کی مال و دولت مل جائے یا پیسے مل جائیں، کوئی نہ کوئی فائدہ دنیا کا نفع حاصل ہو جائے، اس میں اگر نفع حاصل ہوتا ہو تو بس وہی اسی کو اصل سمجھتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اصل ذہن میں ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو پیسے اور مال اور دولت اور دنیا کی یہ چیز ہے، دنیا کی چیز اسی میں پڑا رہے، اس کی خاطر باقی سب کو قربان کر دے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، عبد القطیفہ ہے، یہ یعنی اس کو یا تو دنیا ہی سے تعلق ہے، اسی کا غلام بن کے رہ رہا ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علامت بیان فرمائی کہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضا، اگر اس کو یہ چیز ملے تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملتی تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے، یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مطلب نہیں کوئی انسان دے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اگر اس کو نعمت ملتی ہے، جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا، دنیا میں اگر نعمت ملی، مال و دولت ملا، تو انسان کہتا ہے ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ، دیکھو مجھے خوب، اب تو پہلے تو اب میں بڑی تنگی میں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، گویا کہ جب تک مال میں تنگی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ اگر اب تک ہمیں اگر تنگی تھی اور کوئی مشکلات تھیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی، اب جا کر اللہ نے مدد کی ہے، ولیعاذ باللہ، گویا اللہ کی مدد کا پورا معاملہ جو ہے ہمارا مال کے ساتھ اور ظاہری دنیا کی راحت و آرام کے ساتھ ہے، بس یہی ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام جو سخت آزمائشوں سے گزرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان سے گزارتے ہیں تاکہ وہ بلند مقامات حاصل کریں، اور یہ بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ تو پہلے آ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جب مال ملتا ہے، دنیاوی راحت اور نعمت اور عافیت اور یہ چیزیں جب ملتی ہیں تو ہم خوش رہیں گے، تو پھر ہم خوش رہیں گے، ہمارے اپنی سوچ کے مطابق ہمیں کچھ ملا ہے تو ہم اس پر خوش رہیں گے۔ اگر ان اعطی رضی، اس کا مطلب یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا کا طالب ہے، اور اگر نہیں ملتا تو اچھا مجھے یہ نہیں ملا، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں مل رہا، میں نے پوری کوشش کر لی، دعا بھی بہت کی تھی، میں نے وظیفے بھی بہت پڑھے تھے، لیکن بس مجھے ملتا ہی نہیں، کیا کروں، بس میری قسمت ہی ایسی ہے، بس وہی اب اسی پہ پریشان ہے، ملتا ہے تو خوش، نہیں ملتا تو ناراض۔ اللہ تعالیٰ سے بھی انسان ناراض ہو جاتا ہے، چاہے الفاظ میں صاف صاف کہے یا نہ کہے، یہ باتیں یہ انسان کے دنیا دار ہونے کی اور اللہ سے دور ہونے کی علامتیں ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہی سبق دیا گیا اس حدیث میں. آگے حدیث نمبر 13. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأیت 70 من اہل الصفۃ ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء قد ربطوا فی اعناقہم فمنها ما يبلغ نصف الساقین ومنها ما يبلغ الكعبین فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، لقد رأیت، میں نے دیکھا 70 اہل صفہ کو. اہل صفہ اصل میں اس کا ترجمہ ہم کریں تو چبوترے والے، یہ مسجد نبوی کی پیچھے والی جانب جس طرف ہم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ریاض الجنہ والا جو حصہ ہے اس میں آگے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پیچھے والا جو حصہ ہے وہاں پر یہ ایک تھوڑا سا اونچا حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر یہ حضرات رہا کرتے تھے. اس کے بعد وہ حصہ ابھی بھی تھوڑا سا حصہ ہے صفہ کا، چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن پہلے بظاہر یہ حصہ بڑا تھا جو مسجد نبوی کے پیچھے تھا اور بائیں طرف تھوڑا سا اس طرف بھی جا رہا تھا، اور بائیں طرف والا حصہ ابھی تک باقی ہے. تو ظاہر ہے وہ اصحاب صفہ تو زیادہ تھے، ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے. یہ وہ حضرات تھے جو مستقل وہیں رہتے تھے کہ جتنا وقت مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم باتیں سنیں اور سیکھیں. یہ گویا مستقل اس زمانے کا دارالعلوم تھا، مدرسہ تھا، جہاں پر یہ حضرات رہتے تھے جن کی بیوی نہیں، بچے نہیں، کوئی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، بس یہیں پڑے ہوئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہیں اب مہمان آ گئے وہ بھی وہاں ٹھہر جائیں گے، کوئی نئے مہمان آ گئے وہ بھی وہاں ٹھہر جائیں گے جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں. بہرحال یہ اصحاب صفہ کی جگہ تھی، یہ چونکہ اونچی ذرا جگہ بنی ہوئی تھی، اور اونچی جگہ جہاں انسان ٹھہرے بیٹھے اس کو صفہ کہتے ہیں، تو ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اور اردو میں ایسی اونچی جگہ کو چبوترا کہتے ہیں، یہ ذرا اونچا بنا ہوا، تو چبوترا والے. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا ہے اس حال میں کہ ما منہم رجل علیہ رداء، ما منہم رجل علیہ رداء، ان میں کسی شخص کے پاس اوپر کے اوپر پہننے کی چادر نہیں ہوا کرتی تھی، کسی کے پاس اوپر پہننے کی چادر نہیں ہوا کرتی تھی. ما منہم رجل علیہ رداء، رداء کہتے ہیں ویسے عربی میں، عام طور پہ لوگ یہ پہلے زمانے میں سلح و لباس تو پہننے کا سلسلہ کم ہی ہوتا تھا، تو نیچے پہنتے تھے وہ تو معمولی چادر لنگی کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ ازار کہلاتی تھی، اوپر ذرا اچھی والی چادر استعمال کرتے تھے تو اس کو رداء کہتے تھے. تو یہ اوپر جو استعمال کرنے کی اچھی والی چادر ہوتی ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی ان میں سے، وہ تو کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس ہوتی بھی نہیں تھی. تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس پر اوپر کی اچھی والی چادر ہو. اما ازار، یا تو کسی کے پاس ہوتی تو صرف ازار ہوتی تھی، صرف ازار ہوتی تھی، لنگی ہوتی تھی، ازار کے معنی لنگی، صرف لنگی پہنتے تھے، اوپر والا ایسا کھلا ہوتا تھا، کپڑا ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. وہ اما کسا، ان یا کسی کے پاس ہوتی تھی تو ایک چادر، ایک بڑی سی چادر، اوپر والی نہیں، عام معمولی بڑی سی چادر، اور ایک بڑی چادر کو وہ ایسا کرتے تھے کہ قد ربطوا فی اعناقہم، گردن میں اس کو باندھ لیتے تھے، اور وہ گردن میں باندھنے کے بعد پھر کبھی تو وہ بازوں کی ہوتی تھی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک وہ نصف ساق تک پہنچ جاتی تھی، میں اب لوگ وہ نصف ساقین، پنڈلی کے درمیان تک، اور بعض وہ کی چادر تھوڑی سی لمبی ہوتی تھی تو وہ ٹخنوں تک پہنچ جاتی تھی، بس ایک ہی کپڑا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جو ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا. فیجمعہ بیدہ، تو یہ شخص جس کے پاس یہ ایک ہی کپڑا ہے تو گردن سے لے کر نیچے تک کپڑا جا رہا ہے، وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا، اب ہاتھ سے پکڑ کر وہ اس کپڑے کو سنبھال رہا ہے، اس لیے کہ کراہیت ان ترا عورتہ، اس ڈر سے کہ کہیں اس کا ستر ظاہر نہ ہو جائے، ستر کھل نہ جائے، تو ستر کھلنے کے ڈر سے وہ اس کو پکڑ کر رکھتا تھا. یہ اصحاب صفہ کا حال تھا جو مستقل وہاں رہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا ایک طرح سے مستقل وہاں پر طلبہ تھے، علم تھے حاصل کرنے کے لیے وہاں رہتے تھے، اور گویا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مہمان ہوتے تھے. کسی کے پاس صدقات وغیرہ کا کچھ آ گیا تو ان کو دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آ گیا تو ان میں تقسیم کر دیا، یہی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا. تو یہ وہ حضرات تھے جو مستقل, تو ان کا یہ فقر کا حال تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی تنگی جو ان کے پاس, اس لیے کہ جتنا آپ کے پاس آتا تھا ان کو بھی تقسیم ہوتا تھا اور ان کو بھی کھلا دیا جاتا تھا. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اب اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک آسان سے معنی تو اس روایت کے یہ ہیں کہ دنیا میں انسان کو مؤمن کو اس طرح رہنا چاہیے جیسا کہ یہ سمجھ کر کہ میں قید خانے میں رہ رہا ہوں, یہاں کی پریشانیوں کو یہ نہ سمجھے, اس لیے کہ یہ تو عارضی ہے. قید خانے میں جب تک ہے تو ظاہر ہے یہاں کیا راحت و آرام اور یہاں کیا چیز کی فکر کرنا, بس ٹھیک ہے تھوڑے عرصے کے لیے ہیں, جائیں گے اس کے بعد پھر اصل جگہ یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے, پھر گھر میں جو بھی گھر میں اچھی اچھی زندگی گزاریں گے, یہاں کیا. تو ایک تو یہ سوچ ہے انسان کی, لیکن دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں اور دونوں باتیں اپنی جگہ سے ہی ہیں. دوسرے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں انسان جب رہتا ہے اور یہاں سے بس آخرت میں جب وہ جائے گا تو مؤمن وہاں جنت میں جائے گا, کافر وہاں دوزخ میں جائے گا. وہاں کے حالات جب وہ دیکھیں گے, ایمان والے جنت دیکھیں گے اور مشرکین اور کفار وہ دوزخ دیکھیں گے, تو وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کس حال میں رہ رہے تھے. دنیا میں مؤمن سوچے گا کہ اچھا وہ تو واقعی وہ تو قید خانہ ہی تھا, وہاں تو کوئی راحت تھی نہیں, جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی راحت نہیں بلکہ تکلیف ہی تکلیف کی جگہ ہے. جب یہ بات حقیقت ہے تو انسان اسی سوچ کے ساتھ رہے, اور جب کافر وہاں دوزخ میں جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ دنیا تو میرے لیے جنت تھی, چاہے جتنی تکلیفوں سے گزرا ہو لیکن واقعی وہ جنت تھی. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں, جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا جیل سے کم نہیں ہے, اور اگر دیکھا جائے تو آخرت میں دوزخ کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا جنت سے کم نہیں ہے, دونوں طرف ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. جب یہی بات ہے تو پھر انسان محنت اس کے لیے کرے, ذہن اس پہ لگائے جو اصل رہنے کی جگہ ہے, جہاں اصل راحت و آرام ہے, جو اصل انسان کا وطن ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اب ظاہر ہے جب یہ مفہوم اچھی طرح ہم نے سمجھ لیا تو اب یہ اشکال نہیں ہوگا کہ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمان جو دنیا میں بہت اچھے حال میں رہتے ہیں, جتنے بھی اچھے حال میں رہتے ہوں آخرت کی جنت کے مقابلے میں تو یہ واقعی جیل ہی ہے, اور بہت سے غیر مسلم وہ ہیں جو دنیا میں تکلیف میں رہتے ہیں, وہ جتنی بھی تکلیف میں رہتے ہوں لیکن آخرت میں دوزخ کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ جنت میں ہیں. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدظ اللہ انہوں نے دی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی, فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک باغ ہے, وہاں پر پرندے ہیں, اتنے سارے پرندے آ رہے ہیں اڑ رہے ہیں, وہاں ایک پرندے کو ایک پنجرے کے اندر کیج کے اندر پنجرے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. اب وہی باغ ہے, اس میں وہ پرندے ہیں جو باہر نظر آتے ہیں, وہ پرندے ہیں جو اندر ہیں, ایک پرندہ ہے جو اندر ہے. اب ظاہر ہے جو اندر ہے وہ تو جیل میں ہے, وہ تو قید میں ہے, وہ باہر والے پرندوں کو دیکھتا ہے, اچھا یہ اڑ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنا جی رہے ہیں کتنے, اور میں بند ہوں میں بند ہوں, تو ظاہر ہے ظاہراً کے لحاظ دیکھا جائے تو یہ قید میں ہے اور جیل میں ہے. لیکن اس کو تو یہی ہوگا کہ اچھا میں باہر نکلوں, باہر نکلوں تو اچھا مجھے بھی وہی راحت اور آزادی مل جائے. لیکن حالانکہ اس کو اندر ہر طرح کا کھانا مل رہا ہے, ہر طرح کی راحت مل رہی ہے, تو دنیا تو اب گویا اس کو اس پنجرے کے اندر ہر طرح کے کھانے پینے کی سہولتیں ہیں, تب بھی وہ جیل جیل ہی ہے, وہ قید قید ہی ہے. باہر نکلے گا تو اپنی آزادی سے وہ رہ سکتا ہے, اپنی آزادی سے کھا پی سکتا ہے, اور اپنی آزادی سے جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتا ہے. تو یہ پرندہ اپنے آپ کو راحت و آرام میں ہونے کے باوجود بھی جیل میں سمجھتا ہے, یہ مؤمن کا حال ہے. لیکن اگر کوئی پرندہ ہے جو پنجرے میں ہے, اس کو وہاں پر کھانا پینا بھی اچھی طرح نہیں ملتا, تنگی میں ہے, مشکل میں ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا, اس پنجرے سے باہر نکلا تو باہر شکاری بیٹھا ہوا ہے, وہ مجھے ذبح کر دے گا. دوسرے پرندوں کو تو وہ پکڑ پکڑ کے ذبح کر رہا ہے, لیکن یہ چونکہ پنجرے کے اندر ہے اور پنجرہ لوک ہے تو اس لیے وہ شکاری اس کو مار نہیں سکتا, شکاری اس کو کچھ کر نہیں سک رہا ہے, یہ پنجرے کے اندر ہے. تو اب یہ سوچے گا کہ میں جتنی بھی تنگی میں ہوں, جتنی بھی مجھے مشکل پیش آ رہی ہو, لیکن بہرحال مجھے کوئی پنجرہ کھول نہ دے, اس لیے کہ میں کھل گیا اور پنجرے میں سے نکل گیا تو یہ شکاری مجھے پکڑ کے ذبح کر دے گا. تو بس یہی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم چاہے جتنا بھی راحت میں ہو, چاہے جتنی تکلیف میں ہو, لیکن یہاں سے جیسے ہی نکلا اور گیا تو پھر دوزخ کے راستے میں جا رہا ہے, اور ان تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا بہرحال جنت اور راحت اور عافیت اور آرام ہی کی جگہ ہے. بہرحال ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں گویا یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرو, اصل مقصد کیا ہے, کیوں جی رہے ہو, اور دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, اور کس کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے, تمہارا ذہن کن چیزوں میں لگا ہونا چاہیے, اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اللہ کرے کہ یہ چیزیں میں بھی کہہ رہا ہوں, کہنے والے کے سننے والے کے دل میں اتریں, کہ ان ارشادات کو ہم دل سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم جی سکیں. اور واقعی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر دیکھا جائے تو دوسرے عنوانات اتنے لمبے نہیں ہوتے, اس میں اتنی روایتیں اور احادیث نہیں ہوتیں, اتنی ساری آیتیں بھی نہیں, اتنی احادیث بھی نہیں ہوتی جتنی اس عنوان میں ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش اور بڑا فتنہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے, تو اس لیے اس عنوان کو بہت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. آیتیں بھی بہت پیش کی تھیں اور حدیثیں بھی کئی پیش کی ہیں. ابھی تک بھی یہ سلسلہ ہمارا حدیث کا چل رہا ہے اور ابھی چند صفحات باقی ہیں کہ حدیثوں کا سلسلہ بھی چل ہی رہا ہے. بہرحال مقصد یہی ہے کہ یہ ایک اہم بیماری ہے جس میں امت مبتلا ہے, اور یہی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کا بھی اندیشہ ظاہر فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ امت پر یہ ہے کہ دنیا زیادہ وسعت دنیا کی ملے گی تو اس کی وجہ سے دنیا کے مقابلے میں انسان پڑ جائے گا اور آخرت سے غافل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. Thank you.